الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. گزشتہ سال ظہر کی مجلس میں سورۃ طٰہٰ آپ کو سنائی تھی. حضرت مولانا سلیم صاحب فرمانے لگے کہ شروع کے اشرے میں سورۃ طٰہٰ ہو چکی ہے، تو پھر اس سال سورۃ کہف کو شروع کر رہے ہیں. کہف یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں گار کے. گار کو کہف کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کیو کہتے ہیں، جس کو گجراتی میں ہم گوفا کہتے ہیں. اس سورت کو جو کہف نام دیا گیا وہ اس لیے کہ اس میں گوفا اور کیو کا ایک قصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. یہ جو کہف ہوتی ہے، ہر ایک گار کو، ہر گوفا کو کہف نہیں کہتے، اس لیے کہ قرآن میں گوفا کے لیے دو لفظ آئے ہیں. ایک تو یہاں پر کہف کا لفظ آیا ہے، اور دوسری جگہ کے اوپر ہیں حضور کی ہجرت کے بیان میں اذ ہما فی الغار. گار اور کہف میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. کہف کہتے ہیں ایسی گفا کو جس کا دروازہ چھوٹا ہو، لیکن اندر چلے جاؤ تو بہت بڑی اندر جگہ ہو، بہت اندر کھلا میدان، بہت اندر بہت ساری چیزیں ہو. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض گفا ایسی ہوتی ہے کہ اس کا دروازہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اور اندر چلے جاؤ تو پورے پورا گاؤں آ جاوے، اتنی بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے. ہمارے ہندوستان میں اجنتا ایلورا کی گفا مشہور ہے، ایلورا کیو، اجنتا کیو بہت فیمس ہے. اس میں کیا ہے کہ دروازہ دیکھو تو بہت چھوٹا سا، اور اندر آپ چلے جاؤ تو بڑے گاؤں کے برابر، یعنی 100, 200, 300 مکان آ جاوے، اتنی بڑی اندر جگہ ہے. سینکڑوں مورتیاں ہیں اندر بنائی ہوئی. تو ایسی جو گفا ہوتی ہے کہ جس کا دروازہ چھوٹا ہو اور اندر بہت بڑی جگہ ہو، اس کو عربی میں کہف کہا جاتا ہے، اور جس میں اندر بھی تھوڑی جگہ ہو اس کو گار کہتے ہیں. ایسی اللہ کی ایک عجیب قدرت وہاں ویسٹ انڈیز میں، باربڈوس میں بھی ہے، ہریسن کیو ہے. اس کا دروازہ ایک چھوٹا ہے، اور اندر وہ گفا اتنی بڑی ہے کہ ٹرین چلتی ہے اندر، چھوٹی سی 3-4 ڈبوں کی. میں بیٹھ کے آیا اس میں، اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت بڑی. تو جس کا دروازہ چھوٹا اور اندر بہت وسیع ہو، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں کہف. تو ایسی ایک گفا کا اللہ نے عجیب قصہ اس سورت میں بیان فرمایا ہے، اس لیے سورت کا نام ہے سورۃ الکہف. اس سورت کی بڑی عجیب و غریب فضیلت ہے. مختلف حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ جو آدمی اس سورت کی شروع کی آیت کو پڑھے گا, ابتدائی آیت کو, تو اس کے قدم سے لے کر اس کے سر تک پورا نور ہی نور ہو جائے گا, صرف شروع کی آیت پڑھنے کے بارے میں. کہ جس نے شروع کی چند آیتوں کو پڑھ لیا تو پیر سے لے کر سر تک نور ہی نور ہو جائے گا. اور جو آدمی اس پوری سورت کو پڑھ لے وے اول سے آخر تک, تو حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک اس کے لیے نور ہو جائے گا. اور ایسا نور جو قیامت کے دن اس کو کام آئے گا, قیامت کی اندھیریوں میں اس کو کام دے گا. اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جمعہ کے دن خاص طور پر پڑھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھے گا تو جمعہ سے لے کر جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. کتنی بڑی فضیلت کہ جس نے جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھ لیا تو جمعہ سے لے کر جمعہ تک کے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. اور ایک فضیلت یہ آئی ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن اس کو پڑھے گا تو ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک تمام فتنوں سے اس کی حفاظت رہے گی. اور آج تو فتنوں کا زمانہ ہے, خطرناک فتنے, جس کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی تھی, ایک کے بعد ایک امت کے سامنے آ رہے ہیں. اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو سورہ کہف جمعہ کے دن جو آدمی پڑھے گا تو پورے ہفتے میں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. بلکہ حدیث میں تو یہ لفظ آیا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن اس کو پڑھ لے گا تو اگر اس ہفتے میں دجال نکل آیا تو دجال کے فتنے سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. حالانکہ دجال کا فتنہ تو بڑا خطرناک فتنہ ہے, لیکن دجال کے فتنے سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور دو روایت میں آیا, عجیب مضمون آیا ہے, کہ جو اس سورت کی پہلی 10 آیتوں کو زبانی یاد کر لے وے, اور دوسری حدیث میں آیا کہ جو اس کی آخری 10 آیتوں کو زبانی یاد کر لے وے. ایک حدیث میں ہے کہ پہلی 10 آیت, اور دوسری حدیث میں ہے کہ آخری 10 آیت. جس نے زبانی یاد کر لی تو اللہ تعالی دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرما دیں گے. اب پہلی ہو یا آخری ہو, 20 آیت تو ہے, یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. روزانہ ایک آیت یاد کر لو تو 20 دن میں انشاءاللہ 20 آیت یاد ہو جائے گی. اور فائدہ کیا کہ جس نے اس کی 20 آیتوں کو یاد کر لیا تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرما لیں گے. اسی لیے بہت فائدے کی یہ صورت ہے, خاص طور پر اس فتنے کے زمانے میں ہمیں اہتمام سے ہر جمعہ کو پابندی سے اس کی تلاوت کا ماحول بناؤ. نور تو ہوگا ہی ہوگا, گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے, جس کی آج بہت سخت ہم کو ضرورت ہے. اس سورت کا جو شان نزول ہے, یعنی یہ سورت آسمان سے جو اتاری گئی, اس کی کیا وجہ ہوئی, کیا کارن ہوا, کیا ریزن ہوا اس کا کہ اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا, وہ بھی بڑا عجیب قصہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایمان کی دعوت دی. تو مکہ والے یہ کہنے لگے کہ یہ آدمی سچے نبی ہے یا جھوٹے نبی ہے ہمیں کیسے معلوم, یہ صحیح پیغمبر ہے یا جھوٹے پیغمبر ہے ہمیں کیسے معلوم. تو کہا ان کی نبوت کا امتحان لینا چاہیے کہ یہ سچے نبی ہے کہ نہیں ہے. تو مکہ کے لوگ جو تھے وہ تو سب جاہل تھے, ان پڑھ لوگ تھے. تو کہا ہم کیسے امتحان لیں, ہمیں تو آتا جاتا کچھ ہے نہیں, ہم کیسے امتحان لے رہے. امتحان کے لیے تو کوئی جانکار آدمی ہو جو امتحان لے رہے. تو کہا اچھا, مدینہ کے اندر یہودی لوگ رہتے تھے اور یہودی لوگ تورات اور انجیل کے عالم سمجھے جاتے تھے. کہا چلو اپنے ان کے پاس جاوے اور ان کے پاس جا کر کے کچھ سوال سیکھ کے لاوے, وہ عالم لوگ ہیں وہ ہم کو سکھائیں گے. کہا بہت اچھا, مدینہ جائے اور مدینہ کے یہودیوں کے پاس کچھ سوال سیکھ کے لاوے. یہاں ایک قاعدہ ہم کو یہ سیکھنے کو ملا کہ امتحان لینے والا ایگزامینر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کچھ جانتا بھی ہو, اور خاص کر کے جس چیز کا وہ ایگزام لینا چاہتا ہے اس چیز کا وہ جانکار ہو. ایسا نہیں کہ ہر ایک آدمی کو ہم امتحان کے لیے بٹھا دیں کہ وہ ایگزام اور انٹرویو لینے بیٹھ جائے. آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے, لیکن وہاں ہم نے دوسرے ملکوں کے اندر دیکھا جن کو آتا جاتا کچھ نہیں, مسجد میں امام صاحب کا تقرر کرنا ہو تو وہ امتحان لینے بیٹھتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے محلے کی مسجد میں ایک مرتبہ بہت سال پہلے جب نئی مسجد بنی تو امام کا تقرر کرنا تھا, ایک اچھے عالم آئے جمعہ کی نماز پڑھانے کے واسطے. تو جو انٹرویو لینے والے تھے اب اس میں سے دو تو قبرستان چلے گئے ہیں, دونوں کی داڑھی نہیں. وہ کہہ رہے کہ چلو آج برابر سننا ہے, آج اپنے کو انٹرویو لینا ہے کہ امام صاحب کیسی نماز پڑھاتے ہیں, دیکھے تو صحیح. پھر نماز سے جب فارغ ہو گئے تو دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہاں مول صاحب پڑھ رہا تو ہار ہوئے ہم دے گئے. پھر ایک بولا کہ وہ ان کی شین سین صحیح ہے کہ نہیں وہ اپنے کو کیسے پتا چلے, وہ تو کسی مولوی کو ہی پوچھنا پڑے گا. مطلب کیا ہوا کہنے کا کہ ایگزام انٹرویو اور امتحان تو وہ آدمی لے رہے جس کو کچھ جانکاری بھی ہو. اب امامت کا انٹرویو لینا ہے تو کوئی عالم انٹرویو لے رہے. اب جس کے پاس نماز کے مسائل سے جو آدمی واقف نہیں, جو قرآت اور قرآن پڑھنے کے مسائل سے واقف نہیں, وہ آدمی انٹرویو لینے بیٹھے. اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا, وہ آپ کو سناؤں. جب میں 1995-96 میں ڈابل میں نیا نیا مدرس بنا تھا تو وہاں انگلینڈ میں بریڈفورڈ میں ہمارے بارڈولی کے ایک آدمی ایک مسجد کے پریسیڈنٹ ہیں, تو وہاں امامت کی ضرورت پڑی. تو وہ انڈیا آئے ہوئے تھے اور ان کی کمیٹی کے دو چار اور آدمی بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ جو پریسیڈنٹ ہے انہوں نے میرا نام لیا ہوگا, یہ کہ ہمارے بارڈولی کے مفتی صاحب ہیں, ابھی ابھی مفتی بن کے پڑھانے لگے ہیں, ان کو اپنے امامت میں لے جا رہے, یہ اپنے یہاں چلیں گے. انہوں نے کہا بہت اچھا ہے. تو ان کے کمیٹی کے تین آدمی دوسری جگہ رہتے تھے, انہوں نے ٹائم طے کیا کہ رویوار کے دن ہم ڈابل جائیں گے, ان کی ملاقات کریں گے اور پھر ان کا انٹرویو لے کر ان کو طے کریں گے. اب وہ تین آدمی جو دوسرے کمیٹی ممبر تھے انہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں تھا. میں اپنا عربی سوم کا شرح تہذیب کا سبق پڑھانے جا رہا تھا, ہمارے موتین صاحب کے آفس میں آ کے بیٹھے. موتین صاحب نے مجھے بلوایا, یہ لوگ سب آئے ہیں تم کو ملنے کے واسطے. وہ جو ہمارے گاؤں کے تھے پریسیڈنٹ جو مجھے جانتے تھے وہ یوں بیٹھے تھے, باقی تین کمیٹی والے یوں بیٹھتے تھے. جب میں گیا تو میں نے آنکھ سے دیکھا کہ وہ ہمارے گاؤں والوں نے اشارہ کیا کہ یہ. اس وقت میری باڈی ایک دم سنگل تھی, بہت سنگل باڈی, اور ابھی نیا نیا پڑھ کے آیا تھا, داڑھی بھی پوری ہوگی نہیں تھی. تو پیچھے سے تینوں اشارہ کرے, आनी चाले बॉडी देख कर गए, इधर आके उनके गए, अच्छी बॉडी होए, बड़ी ऊंची टोपी होए, और हाथ में कुछ लकड़ी वकड़ी भी होए, क्या ऐसा पर्सनालिटी वाला इमाम चाहिए। वो मेरी फर्स्ट इम्प्रेशन कहते ना अंग्रेजी में, स्त्री इज द लास्ट इम्प्रेशन, वही उनके ऊपर गलत पड़ गए, नहीं ये नहीं चाला है क्या अपन। और ऐसे भी अपने को तो जाना नहीं था। बहरहाल तो मैं ही आपको ये अर्ज कर रहा था कि इम्तिहान और इंटरव्यू कौन ले रहे, जिसके अंदर कुछ इल्म और कुछ जानकारी हो। ये इतनी आसान बात है कि मक्का के काफिर और मुशरिक भी समझते थे, लेकिन आज मुसलमान इसको समझते नहीं है। चनानचे वो कहने लगे कि हम तो जाहिल हैं, हम इस नबी का कैसे इम्तिहान लेंगे कि ये सच्चे नबी है कि झूठे नबी है। तो कहा चलो मदीना। तो इन्होंने मक्का के दो बहुत होशियार आदमी, बहुत क्लेवर, उकबा इब्न अबी मुईद और एक दूसरे आदमी को तैयार किया, नजर इब्न हारिस को, कि जाओ तुम दोनों और मदीना के यहूदियों से जाके मुलाकात लो और उनसे कुछ सवाल सीख के आओ। ये गए मक्का से मदीना बाकायदा और यहूदियों को जाकर के बतलाया कि हमारे मक्का में एक आदमी ने नबी होने का दावा किया है, हम उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं, तो कुछ सवाल हमको बताओ। तो मदीना के यहूदियों ने उनको तीन सवाल बताए और तीन सवाल बताकर के यूं कहा, दो हदीस अलग अलग है, कि अगर ये तीनों सवाल के जवाब तुमको बता दे तो मान लेना कि ये आदमी अल्लाह के सच्चे रसूल है। इसलिए कि हमने तीन सवाल ऐसे बताए हैं कि नबी के अलावा कोई उसका जवाब नहीं दे सकता, और अगर वो नहीं जवाब दे सके तो समझ जाना कि ये आदमी झूठा है और झूठी नबुवत का ये आदमी दावा कर रहा है। और एक रिवायत में यूं आया है कि तीन सवाल हम तुमको सिखाते हैं, दो के पूरे जवाब दे रहे और एक सवाल का जवाब पूरा न दे सके, अधूरा देवे, तो समझ जाना कि आदमी अल्लाह के सच्चे रसूल है। अब ये दो तो बहुत खुश हो गए कि चलो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज पता चल जाएगा कि वो सच्चे नबी है कि नहीं। खुशी खुशी मक्का आए और सारे मक्का वालों में ऐलान कर दिया कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं, हम तीन सवाल लेके आ गए हैं और अभी हम जाकर के तीन सवाल करते हैं और पता चल जाएगा कि ये सच्चे नबी है कि नहीं है। तो अब ये दो जो मदीना सवाल सीखने गए थे और बाकी एक बहुत बड़ा मजमा तमाशा देखने के लिए, इनके साथ हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और इन्होंने आकर के तीन सवाल किए। वो तीनों सवाल यहूदियों के सिखाए हुए थे। एक सवाल इन्होंने ये किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयसअलूनक अनिर्रूह कुलिर्रूहु मिन अम्री रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। पहला सवाल यहूदियों ने ये सिखाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह के बारे में सवाल करना कि आत्मा, ये रूह क्या चीज होती है, और इसी सवाल के बारे में इशारा था कि इसका पूरा जवाब नहीं देंगे, थोड़ा सा अधूरा जवाब देंगे कि रूह क्या चीज है, इसके बारे में सवाल करो। दूसरा सवाल ये सिखाया था कि वो चंद नौजवान जो गुम हो गए थे, सात नौजवान गुम हो गए थे, का उनका क्या किस्सा है। इसलिए कि कोई नौजवान गायब हो जाता है तो फौरन टेंशन हो जाता है, और हमारे यहां हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसा होता है کہ کوئی نوجوان گم ہو جائے تو فوراً یہ بھی تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی لڑکی بھی گم ہو گئی ہوگی، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اللہ اس فتنے سے یہاں کے ماحول کی حفاظت فرمائے، اور پھر اس کی وجہ سے بڑے فتنے فساد کھڑے ہوتے ہیں. تو کہا وہ جو 7 نوجوان گم ہو گئے تھے ان کے بارے میں پوچھو کہ وہ نوجوان کیا تھے، کیا قصہ ہوا ان کا. اور تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون سا بادشاہ تھا، اس کی کیا ہسٹری ہے، کیا واقعہ ہے اس کا، وہ آپ ہم کو بتلائیے. یہ 3 سوال انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. جب سوال کر لیے تو حقیقت بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا جواب معلوم نہیں تھا، یہ حقیقت بات تھی. لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا کہ کوئی سوال کرتا تھا تو فوراً اللہ کے یہاں سے جواب آتا تھا اور حضور جواب دے دیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے سوال میں نے سن لیے، کل آ جانا میں تم کو 3 سوالوں کا جواب بتلا دوں گا، کل آ جانا. انہوں نے کہا بہت اچھا. اب وہ لوگ جانتے تھے کہ مکہ میں کوئی لائبریری تو تھی نہیں کہ وہاں جا کر کے یہ پڑھ کے آئے، مکہ میں کوئی بڑا عالم تو تھا نہیں کہ اس کو پوچھ کے آئیں گے. اس لیے یقین تھا کہ ان کا امتحان کل ہو جائے گا. تو کہا کل آ جانا میں تم کو جواب دے دوں گا. لیکن ایک چوک یہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ کہنا بھول گئے، انشاء اللہ کہنا بھول گئے. کل ہوئی، وہ لوگ جواب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جواب نہیں ہوا. اس لیے کہ 24 گھنٹے ہو گئے جبرائیل آئے نہیں. وہاں تو یہ معاملہ تھا کہ کوئی بھی بات ہوتی فوراً جبرائیل آتے اللہ کے یہاں سے، جبرائیل آئے ہی نہیں، جواب بھی نہیں آیا. حضور بہت پریشان، بہت پریشان. دوسرا دن ہوا جبرائیل نہیں آئے، تیسرا دن ہوا جبرائیل نہیں آئے. دن پر دن گزرتے گئے جبرائیل آتے ہی نہیں. اور مکہ والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. کہنے لگے دیکھو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، سوال کا جواب تو بن نہیں پایا. مذاق اڑانے لگے حضور کا پورے مکہ والے. اور اس حال میں 15 دن گزر گئے، پورے 15 دن ایک روایت کے مطابق. اور حضور بہت پریشان پریشان، کیا ہوا، جبرائیل کیوں نہیں آئے جواب لے کر. دن کے دن گزرنے کے بعد جب طبیعت پر بہت بوجھ تھا حضور کو کہ کیوں نہیں جواب آیا اللہ کے یہاں سے، تو پہلے اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ تعالی نے قسم کھائی چڑھتے سورج کی، صبح میں 9-10 بجے جو سورج ہوتا ہے اور اس کی روشنی کیسی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، پوری زمین پہ دھوپ دھوپ ہو جاتی ہے. اللہ نے وہ چڑھتی دھوپ کی قسم کھائے. واللیل اذا سجا، اور اندھیری رات کی اللہ نے قسم کھائی. اور ایک تفسیر میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، یہ تو عام تفسیروں میں یہ ہمارے حضرات علماء سمجھتے ہیں پڑا ہے کہ یہ قسم اللہ نے کھائی کہ جو چڑھتی دھوپ ہوتی ہے روشنی، اور دوسری اندھیری رات کی اللہ نے قسم کھائی. لیکن ایک تفسیر میں بڑا عجیب مضمون لکھا ہے، اللہ اکبر. والضحى کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ والضحى، اللہ تعالی قسم کھا رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے اور نورانی چہرے کی کہ اے نبی آپ کا نورانی چہرہ چمکتا چہرہ ایسا چمکتا چہرہ ہے کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے. آپ کے چہرے کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے دھیمی پڑ جاوے. اللہ آپ کے ایسے چمکتے چہرے کی قرآن میں قسم کھا رہے ہیں. اندازہ لگاؤ حضور کا چہرہ کیسا چمکتا ہوگا. واللیل اذا سجا, کہ آپ کے کالے کالے بال ایسے کالے بال کہ جس کے سامنے اندھیری راتیں بھی ماند پڑ جاتی ہے. اللہ آپ کے ایسے سیاہ اور کالے بالوں کی قسم کھا رہے ہیں. دو قسم کھائی اور اس کے بعد اللہ نے تسلی دی, ما ودعک ربک وما قلا. اے نبی یہ مکہ والے آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا. نہیں, اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, اللہ تو آپ کے ساتھ ہے, آپ کو چھوڑا نہیں ہے. پھر بات کیا ہوئی تھی, تب بات یہ ہو گئی تھی کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, اس لیے 15 دن تک ہم نے جبرائیل امین کو آپ کے پاس نہیں بھیجا. اور یہ آیت اللہ نے قرآن میں اتاری, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کہ آئندہ آپ جب کسی کام کا وعدہ کرے کہ میں کل کروں گا تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو, انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو. یہ حضور کو اللہ نے تعلیم دی. جب حضور کے لیے یہ تعلیم ہے تو ہمارے لیے تو یہ تعلیم بدرجہ اولا ہے. جب ہم کسی کے لیے وعدہ کریں کہ کل یہ کام کر دوں گا, کل اس کا جواب دے دوں گا, تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے تعلیم ہے. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اگر چاہیں گے تو ہوگا, مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کا مطلب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ چاہیں گے اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگا. گویا اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دینا. اور آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر زیادہ وشواس ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے اپنے پر. کوئی آدمی پیمنٹ لینے آیا تو کہا کل لے جانا ہے, اور دماغ میں کیا سوچا ہوتا ہے, وہاں سے آئے گا یوں دے دوں گا. اور ہوتی گڑبڑی ہے کہ وہیں سے نہیں آتا تو کل کا وہاں کا وعدہ جھوٹا. اگر انشاءاللہ کہتے کہ اللہ نے چاہا تو دے دوں گا تو اللہ تعالیٰ آدمی کی اس تمنا کو پورا فرما دیتے. لیکن ہم کو ہمارے اوپر بھروسہ زیادہ ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ ہم کو کم ہے. یہ ہمارے یقین کی بہت بڑی کمزوری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں سکھایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر کام کا ایک ٹائم متعین ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, ہر کام کا ایک ٹائم اللہ کے یہاں فکس ہے. اسی لیے عادت بناؤ, یہ مزاج بناؤ, کسی کام کا وعدہ کرو کسی کو تو اللہ کے بھروسے پہ وعدہ کرو, اپنی طاقت کے زور پہ وعدہ مت کرو کہ میں آج نائٹ کروں گا اور سی ڈالوں گا, میں نائٹ کروں گا اور یہ کام کر ڈالوں گا. نائٹ آئی اور لائٹ ہی نہیں آئی تو کیا کرو گے؟ اس لیے اپنے اوپر کوئی کام نہیں لینے کا, لینے کا اللہ کے بھروسے پر. اس لیے اللہ نے یہ تعلیم دی اپنے نبی کو کہ اے نبی آئندہ آپ جب کسی کام کا وعدہ کرو तो इंशाल्लाह कह करके वादा करना। फिर अल्लाह ताला ने तीनों सवाल के जवाब दिए। उसने जो पहला सवाल है उसका तो बहुत शॉर्ट जवाब दिया अल्लाह ताला ने, और दूसरे दो सवाल का अल्लाह ताला ने बहुत तफसील से जवाब दिया कि वो सात नौजवान जो गायब हुए थे उनका ये किस्सा है, ज़ुल्करनैन का ये किस्सा है। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे देखने जावे तो चार अहम वाकयात बयान फरमाए हैं। एक तो वो सात नौजवानों का किस्सा, और एक ज़ुल्करनैन का किस्सा, और उसी में याजूज माजूज का किस्सा भी है इसी सूरत में, और एक किस्सा उसके अंदर आया है जो बहुत अहम है, हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का एक सफर हुआ था, हजरत मूसा और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम का एक सफर हुआ था, उसका किस्सा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। और एक किस्सा है दो दोस्तों का। ये चार किस्से बहुत अहम हैं, इंशाल्लाह इसको एक एक करके आपके सामने जिक्र करेंगे। कल दो तीन दिन तो सफर है, इंशाल्लाह शनिचर इतवार आप हजरात ज्यादा वक्त दे दें वीकेंड छुट्टियों के अंदर। तो जो पहला किस्सा है सात नौजवानों का, बड़ा दिलचस्प है और उसमें बड़े अहम फायदे हैं खास तौर पर हमारे नौजवानों के वास्ते, तो इंशाल्लाह पहले नंबर के ऊपर उस वाकये को हम आपके सामने जिक्र करेंगे कि उन नौजवानों का क्या वाकया है। अल्लाह ताला हमें हर काम में उसकी जात पर भरोसा करके करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين।